بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهی عظم البلاء و بره الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المصان وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر او هو اقرب سمك يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی 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 الساعة 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 العجل العجل العجل
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون بآواز بلند صلوات بر رب العالمین آپ مومنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے اور جس مقصد سے اس فرش عزا پر جمع ہیں اس مقصد پہ بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. ہم ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو اگر خلق کیا تو ہدایت کے لیے خلق کیا. اس دنیا میں دو ہی لوگ ہیں, دو طرح کے لوگ رہتے ہیں, ایک وہ جو ہدایت دیتے ہیں, ایک وہ جو ہدایت لیتے ہیں. ہمارا شمار ہدایت لینے والوں میں سے ہے, اہل بیت کا شمار ہدایت دینے والوں میں سے ہے. اور جس نے بھی ان دونوں کو پہچان لیا اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے, اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. جس طرح کے عرض کیا کائنات میں سب سے پہلا آنے والا انسان ہدایت دینے والا تھا, ہدایت لینے والا نہیں تھا. خدا نے کہا میں اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں کو زحمتوں میں ڈالوں گا بس صرف اس لیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, اور انہیں کبھی عام نہیں سمجھنا, ان کو کبھی اپنے جیسا نہ سمجھنا, ان کا کردار تم سے بلند ہے. قبلہ انسان جس شخص کا جتنا احترام کرتا ہے اسے اتنا ہی فیض ملتا ہے. کہتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان سے ملے گا. یہ لوگ کیوں اہل بیت کے فیض و کرم سے محروم ہیں؟ کیوں ان کے پاس وہ نور ولایت نہیں ہے؟ کیوں ان کے پاس وہ نور نبوت نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھا. اور آج بھی اگر کسی کی یہ فکر ہو جائے کہ اہل بیت ہم جیسے ہیں, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس انسان کے اندر کبھی نور نہیں آ سکتا, اس انسان کے اندر کبھی ہدایت نہیں آ سکتی. یہ وہی لوگ تھے جو نبی کے ساتھ چلتے تھے لیکن ظاہراً نبی کو مانتے تھے باطناً نبی کو نہیں مانتے تھے. کبھی بھی نبی کے ساتھ چلنے سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی جب تک اس کے اندر اطاعت نہیں آتی. بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, بہت سارے نبی کے ساتھ دفن ہیں, بہت سارے نبی کے قریب تھے, کہ دفن ہونے سے یا قریب ہونے سے کوئی ولی نہیں بنتا. یہ تمہاری سوچ ہو کہ اس کے قریب چلے جائیں تو ہم ولی بن جائیں گے, کہ نہیں نہیں بہت مشکل ہے. اگر کردار پاک ہوگا چاہے تم ریگستان میں دفن ہو ملائک تجھے اٹھا کر علی کے کنارے پر لے جائیں گے. جل فرجہم, ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں, بہت ہی قریبی واقعہ ہے. انگلینڈ میں خاتون آیت اللہ بہجت کے خواب سے شیعہ ہو گئی, کیونکہ جن کے پاس علی کی ولایت ہے ان کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ ہدایت جس کو دے رہے ہیں وہ سامنے ہے یا ہزاروں میل دور ہے, وہ خواب میں جا کر بھی ہدایت دے کر آتے ہیں. سوال ہے نا کہ بھائی مولا علی سب سے ملے ہوئے تھے, جلے ہوئے تھے, آپس میں ان کا کوئی بگاڑ نہیں تھا, بنی ہوئی باتیں تھیں, تم شیعوں کی باتیں ہیں کہ ان کے درمیان جھگڑا تھا. اچھا مجھے ایک بات کا جواب بتاؤ, جب مولا ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو ان میں سے کسی کے جنازے میں علی نظر کیوں نہیں آتے؟
نکالو تاریخ سے بتاؤ مجھے کہ مولا فلاں کے جنازے میں تھے یا فلاں کے جنازے میں تھے. کسی کے جنازے میں علی نظر نہیں آتے, حالانکہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں. کہ علی کو مصروفیت تھی, کہ مصروفیت نہیں تھی, ایمان کی بات ہے. ان کے جنازے میں نہیں جانا تو علی نہیں جاتے, لیکن سلمان کے جنازے میں جانا ہے تو علی مدائن بھی چلے جاتے ہیں. ایمان کی بات ہے نا, مدائن کتنا دور ہے لیکن مولا وہاں تک چلے جاتے ہیں سلمان کو دفن کرنے کے لیے. کہ یہ ایمان کا مقام ہے. یہ خاتون انگلینڈ میں رہ کر اسلام لاتی ہے, شیعہ ہوتی ہے, مولا علی کے مذہب میں چلی جاتی ہے, انگریز ہے لیکن علی پہ ایمان لایا ہے. اب اپنے شوہر کو وصیت کرتی ہے, بیمار پڑ جاتی ہے, کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مولا علی کے حرم میں دفن کرنا, میں کفرستان میں دفن ہونا نہیں چاہتی. یہ تھوڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں. کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ میں اگر وہاں پہ دفن ہوں گا جہاں پر علی قریب ہوں یا جہاں پر کوئی اور قریب ہو تو گویا میرا رتبہ بڑھ جائے گا. مولا فرماتے ہیں تم ریگستان میں بھی دفن ہوگے لیکن اگر دل میں علی کی ولایت ہوگی ہم تجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے قریب لائیں گے. یہ دلوں کا, یہ نور کا سسٹم ہے. اب اس نے وصیت کی, لیکن انگلینڈ تھا نا, وہاں پر اس کے رشتہ دار جو تھے وہ مسیحی تھے, انہوں نے شوہر کو اجازت نہیں دی, قوانین بڑے سخت تھے. انہوں نے کہا ہم اس کو یہیں پہ دفن کریں گے. اپنے طور و طریقے پہ اس کے دفن کیا. اب شوہر تھا, وصیت تھی, بیوی سے محبت تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ صندوقچے میں رکھ کے دفن کرتے ہیں جو مسیحی ہیں. اس نے کہا امانت کے طور پہ جنازہ زمین پہ رکھ رہا ہوں, جب بھی وقت ملے گا جنازے کو نکالوں گا, نجف لے گاؤں گا, مولا کے قدموں میں جا کر دفن کروں گا. کہتا کچھ دن گزرے, رات کا اندھیرا ہو گیا, میں اب قبرستان میں جاتا ہوں, کچھ مزدوروں کو لوگوں کو لے گیا تاکہ قبر کی کھدائی ہو. اس کا جنازہ نکالا. کہتا جیسے میں نے قبر کو کھودا, صندوق کو کھودا, صندوق کو کھولا, اس کے اندر دیکھا میری بیوی کا جنازہ نہیں. کو پریشان, کیا دیکھتا ہوں؟ ایک شخص ہے, بڑی بڑی مونچھیں ہیں, عربوں والی شکل ہے. اب پریشان ہوں, اس صندوقچے میں یہ عرب کہاں سے آ گیا میری بیوی کے صندوقچے میں؟ اب کہتا اس کے اوپر ایک تختی لگی تھی, عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا, کسی قبرستان کا نام تھا, غالباً وادی السلام کا نام تھا, اور اس میں کچھ نمبر لگے ہوئے تھے. کہتا وہ ایڈریس میں نے اٹھائی, میں نے کہا ضرور اس کا تعلق نجف سے ہے, نجف شہر سے تعلق ہے. کہتا میں نے ٹکٹ لی, اب چلا گیا میں کہاں پر, نجف چلا گیا. جیسے میں نجف پہنچتا ہوں قبرستان کا پوچھا کہ وادی السلام کہاں ہے, کہ نجف چلے جاؤ. نجف میں گیا, وادی السلام میں گیا, میں نے لوگوں سے پوچھا دو دن پہلے اس قبرستان میں اس نام سے کوئی عرب دفن ہوا تھا یا نہیں؟ سب نے کہا فلاں قبر پہ ہے, بڑا شرابی تھا, بڑا گنہگار تھا, لیکن اس نے وصیت کی تھی مجھے دفن کہاں کرنا, وادی السلام میں کرنا, مولا علی کے قبرستان میں کرنا. اب کہتا ہے مجھے اس کی قبر کی طرف لے چلو. کہتا رات ڈھل گئی, جب میں نے اس کی قبر کی کھدائی کی تو وہاں پر میری زوجہ مدفون تھی. تو مولا نے کہاں سے اٹھا کر, انگلینڈ سے اٹھا کر نجف میں بلایا. بعض لوگ کہتے ٹبلا اپنے عقیدے کی وجہ سے یا جو باتیں ان کو پتا ہیں, بہت پہلے وہ جھگڑا بھی ہوا جب مدینے جاتے تھے نبی خدا کی زیارت کے لیے, تو کچھ لوگ ان کو پسند نہیں, تو کچھ بہترامیاں بھی کر کے آتے تھے. یہ میں نے روایت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پڑھی. مولا فرماتے جب بھی وہاں پر جاؤ تو ان قبروں کی بہترامی نہ کرو. کہ مولا کیوں؟ کہا تم سمجھتے ہو وہ دفن ہیں لیکن وہ دفن نہیں ہیں, تم سمجھتے ہو وہ دفن ہیں وہ نہیں ہیں. کہ مولا وہاں پر کون دفن ہے؟ کہ ایک طرف عمار ہے, دوسری طرف ابو ذر ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی کے پہلو میں جو بھی آ جائے نیک بن جائے. کب پہلو میں جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کردار کو بنانے سے ہوتا ہے, عمل کرنے سے ہوتا ہے, اطاعت کرنے سے ہوتا ہے. اکثر سوال ہوتا ہے اہل بیت کے حوالے سے, ان لوگوں نے کیا کم دو چیزیں ربی خدا چھوڑ کر گئے, ایک قرآن, دوسرا اہل بیت. اب یہ سوال ہوتا ہے قرآن افضل یا اہل بیت افضل؟ آپ سے بھی ہوتا ہوگا, ہم سے بھی ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کیا ہے؟ ورثہ ہے. اہل بیت کیا ہے؟ وارث ہے. ایک چیز ورثہ ہوتی, وارث ہوتا ہے. جیسے آپ کا گھر ہے, گھر آپ کی میراث ہے, آپ گھر کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. ہمیشہ وارث میراث سے افضل ہوتا ہے. میں نے اس دن مثال دی تھی نا, قرآن ہے ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. مولا علی سے سوال کیا گیا, یا علی قرآن ہر کسی کے ہاتھ میں پھر رہا ہے, کبھی اس کے ہاتھ میں ہے کبھی اس کے ہاتھ میں ہے, مولا اس قرآن کے جو حقیقی وارث ہے اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ مولا نے کہا صبر کرو, تم بھی دیکھو گے میں بھی دیکھوں گا. یہ قرآن سب کے ہاتھوں میں گھوم رہا ہے لیکن ایک دن آئے گا یہ قرآن اپنے وارث کے ہاتھ میں چلا جائے گا. کہا مولا وہ کب ہوگا؟ کہا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا. فرجم یہ خطبہ شخصیہ میں مولا علی کے بڑے حسین جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی وارث اپنے ورثے کو گم کر دے یا کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جائے, کہ جب تک اسے پتا نہیں کہ یہ میرا وارث نہیں تب تک تو اس کے ہاتھوں میں رہے گا, لیکن جس دن اسے پتا چل گیا وہ خود بخود لوٹ کر اپنے وارث کے ہاتھ میں آ جائے گا. مولا اسی لیے معاویہ کو فرماتے ہیں, کہتے ہیں اے معاویہ تم کیا سمجھتے ہو جس ممبر پر بیٹھے ہو, جس مسند کا دعویٰ کر رہے ہو, یہ مسند تمہاری ہے. اکثر کہا جاتا ہے نا, تقریباً ایک سال پہلے ٹی وی پر بھی اعتراضات ہوئے, بھائی اگر مولا علی کو اختلاف نہیں تھا تو مولا 25 سال خاموش کیوں بیٹھے؟ کہ علی کی خاموشی بتاتی ہے کہ علی راضی تھے. لیکن میں تو ان کو یہ جواب دوں گا, علی کی خاموشی بتاتی ہے کہ علی راضی نہیں تھے. وہ علی جس کی تلوار بے مثال تھی, عربوں کے اندر دو چیزیں تھیں, ایک عرب کی زبان, کہتے تھے ہم عرب ہیں تو عجم ہے, عجم کسے کہتے ہیں جو گونگا ہو, کہتے تھے ہم عرب ہیں زبان پہ فخر کرتے تھے. دوسرا عرب اپنی تلوار پہ فخر کرتا تھا, عرب اگر ان پڑھ بھی ہو لیکن شاعری جانتا تھا بولتا تھا. دوسرا اپنی تلوار پر اپنی شجاعت پر, خدا نے بھی نبی کو دونوں چیزیں دیں, زبان کی صورت میں قرآن دیا, شجاعت کی صورت میں علی ابن ابی طالب دیا, تاکہ عربوں کی زبانیں بند ہو جائیں. جب قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا عرب کا ہر شاعر نبی کے سامنے جھک گیا, جب علی کی شجاعت کو دیکھا عرب کا ہر بہادر مولا علی کے سامنے جھک گیا. وہ علی جس کی تلوار بے مثال تھی, کتنی جنگیں ہوئیں اس 25 سال کے عرصے میں, اسلام کا کتنا احاطہ بڑھا. ایران میں کتاب لکھی گئی ہے اس پہ کہ کہا کہ بھائی اتنی جنگیں ہوئی مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. وہ علی جو ہر میدان میں ہر مسلمان سے ہر صحابی سے آگے تھے, وہ علی گھر میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا علی کو لڑنا بھول گیا تھا یا علی کی ذوالفقار ٹوٹ گئی تھی کہ علی 25 سال خاموش بیٹھ گئے؟ کہ نہ علی لڑنا بھولے تھے نہ علی کی ذوالفقار ٹوٹ گئی. اگر علی کا لڑنا دیکھنا ہے تو 25 سال کے بعد جنگ جمل میں علی کا لڑنا دیکھ, جنگ صفین میں علی کا لڑنا دیکھ, جنگ نہوران میں علی کا لڑنا دیکھ. اگر علی خاموش تھے تو یہ وجہ ہے کہ علی ان سے ناراض تھے. اتنے مسائل ہوئے لیکن مولا علی نے کچھ بھی نہیں کہا. اب کیا کہا مولا نے جنگ صفین میں؟ کہ اے معاویہ تو یہ سمجھتا ہے کہ نبی کا وارث ہے, تو مسند پر بیٹھ گیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ معاویہ ہمیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ضرورت نہیں ہے, تو بھی میدان میں آ جا. علی بھی میدان میں آتا ہے, میں بھی تلوار اٹھاتا ہوں, تو بھی تلوار اٹھا, دونوں آپس میں لڑتے ہیں, فیصلہ ہو جائے گا کون جیتا کون ہارا. اب معاویہ جاتا ہے, عمرو بن عاص کو مشورہ دیتا ہے, کہتا علی کی طرف سے یہ خط آیا ہے کہ دونوں میدان میں آ جاتے ہیں, میں کیا کروں؟ عمرو بن عاص کہتا ہے مشورہ تو اچھا ہے علی کا, علی کا مشورہ تو اچھا ہے. کہ میں نے مشورہ بچانے کے لیے پوچھا ہے, مروانے کے لیے نہیں پوچھا. کہ کہہ رہے مشورہ اچھا ہے, کہ میں خود بھی جانتا ہوں علی اگر میدان میں جائے گا اور علی نے لکھا ہے کہ معاویہ میدان میں آ جا تجھے بھی اس طرح ماروں گا جس طرح تیرے بڑوں کو مارا تھا. کہ میں علی کے سامنے نہیں جا سکتا کیونکہ شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, شیر ہمیشہ جوان رہتا ہے. کیا مولا علی وہ شیر ہیں کہ اسد اللہ جسے کہا گیا؟ مولا نے کہا میدان میں آ جا. اب معاویہ کہتا ہے کیا کروں؟ عمرو بن عاص کہتا ہے تیری مرضی, اگر میدان میں جائے گا تو مر جائے گا, پھر اس ملعون نے یہی جنگ کی. یعنی مولا علی نے اپنی شجاعت سے ان 25 سالوں کے بعد بتایا کہ میں ان 25 سالوں میں ناراض تھا, راضی نہیں تھا. لیکن ہمیں بار بار کیا کہا جاتا ہے کہ علی راضی تھے. مولا علی دوبارہ اپنے جملے فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں اسی خطبہ شخصیہ مولا کے جملے ہیں, مولا فرماتے دیکھو اگر کوئی شخص کسی اور شخص کی قمیض کو اپنے بدن پہ ڈال دے وہ قمیض اس کے بدن پہ اچھی نہیں لگتی. اگر آپ میری قمیض پہنیں گے ہو سکتا ہے آپ کو چھوٹی ہو, اگر میں آپ کی پہنوں مجھے بڑی ہو. مولا فرماتے انہوں نے خلافت کی قمیض کو تو اوڑھ لیا لیکن ان کے بدن پہ آنے والی نہیں تھی. پہلے نے اس قمیض کو دوسرے کو پہنایا لیکن اس کے بدن پر بھی ججنے والی نہیں تھی. مولا فرماتے علی کی مثال خلافت کے سامنے اس کی طرح ہے. مولا فرماتے جو چکی آٹے پیسنے والی ہوتی ہے, میں علی اس چکی کی میخ ہوں. میں کیا ہوں؟ اس چکی کی کیل ہوں. جس طرح کیل چکی کو چلاتی ہے, مولا فرماتے اس کیل اگر چکی سے نکل جائے تو چکی کس کام کی نہیں رہتی. اگر خلافت سے علی نکل جائے تو خلافت کسی کام کی نہیں رہتی ہے. کبھی بھی چاہے کوئی بھی اس ممبر پر بیٹھ جائے لیکن مولا فرماتے وہ چیز اس میں نہیں رہتی جو چیز علی ابن ابی طالب میں. کیوں؟ کیوں؟ قرآن کا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس قرآن سے جو پوچھنا ہے پوچھو. ولا رتب ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین, ہر طرح خوش کا ذکر اس قرآن میں ہے. میں نے کل آپ سے پوچھا کہ کیمسٹری قرآن سے نکال سکتے ہیں, کہ میڈیکل کا علم قرآن سے نکال سکتے ہیں؟ کوئی بھی علم آپ اس قابل نہیں کہ قرآن سے نکالیں. یہ کب نکلے گا؟ جب یہ قرآن اپنے حقیقی وارث کے ہاتھ میں آئے گا. یہ قرآن جب اپنے مولا کے ہاتھ میں آتا ہے پھر ہر چیز کا جواب دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل. وعجل فجر. بھائی قرآن میں تو اتنی طاقت ہے کہ مولا فرماتے اگر 70 مرتبہ سورہ حمد کو کسی مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ہم 70,000 مرتبہ بھی پڑھیں تو مردہ زندہ نہیں ہوتا, لیکن علی اگر اپنی ٹھوکر مار دے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وارث قرآن ہے. کچھ لوگ آئے مولا علی سے مذاق کرنے کے لیے, مولا نے فرمایا علی کو ہر چیز کا پتا ہے, جو کام کرتا ہے علی دیکھ کے کرتا ہے, علم رکھ کے کرتا ہے. انہوں نے کہا مولا سے مذاق کرتے ہیں. انہوں نے ایک شخص کو کہا تم جھوٹی کا سو جاؤ, ہم مولا کو بلا کر لاتے ہیں, تمہارے اوپر جنازہ پڑھواتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ مولا جنازہ پڑھ لیں گے. اس کا مطلب مولا کو پتا نہیں کہ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے. پھر مولا کا مذاق اڑائیں گے. اب لے کر آئے, مولا نے کہا مجھ سے مذاق نہ کرو اور مجھے یہ جنازہ نہیں پڑھنا. کہ نہیں نہیں یاری آئیے آپ بھی جنازہ پڑھائیے. مولا نے کہا دیکھو بلا بھی تم رہے ہو, بلا بھی تم رہے ہو, بعد میں پچھتانا نہیں. کہ نہیں علی آ جائیے. مولا علی چلے گئے. اب جیسے مولا نے تکبیر الاحرام کہا جنازہ پڑھانا شروع کیا, یہ پیچھے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگے. کہ علی کو پتا ہی نہیں یہ بیچارہ زندہ ہے. مولا نے نماز ختم کی. کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہ یا علی آپ نے دیکھا نہیں جنازہ ایسے پڑھا دیا. مولا فرماتے میں نے دیکھا ہے, تو نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہے, تو نے نہیں دیکھا. جا کر دیکھا تو وہ شخص مر گیا تھا. مولا فرماتے جب میں نے تکبیرۃ الاحرام کہا علی کی تکبیر پہ ملک الموت نے اس کی روح کو نکال دیا. کبھی بھی علی کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو. لیکن ہم لاکھوں قرآن پڑھیں, ایسے لاکھوں جنازے پڑھا دیں, کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ وارث قرآن کے ہاتھ میں, یہ قرآن وارث کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن مولا فرماتے جب قرآن وارث کے ہاتھ میں آتا ہے تو معجزے دکھلا دیتا ہے. قبلہ, کیونکہ 5ویں مجلس کے بعد آپ کو وعدہ کیا تھا کچھ طب معصومین سے کچھ قرآن کے فضائل بیان کیے جائیں گے. 5 دن ہم نے ہدایت اور تربیت پہ گفتگو کی. انشاءاللہ کل سے تفصیلی طب معصومین, جتنی جسمانی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ہیں مختصر ان کا علاج بھی بتایا جائے گا. اب مولا فرماتے یہ قرآن وہ ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کی مشہور آیت ہے کہ اس قرآن کو پاک اور طاہر کے سوا کوئی مس بھی نہیں کر سکتا. اب میرا سوال ہے مسلمانوں سے, اگر آپ وضو میں نہیں ہیں, اگر آپ کا ہاتھ نجس ہے, کیا آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن لگانا چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ ہے حقیقت قرآن. کہ کوئی بھی انسان نجاست میں رہ کر جو باطنی نجاست ہے اس قرآن کے علم تک نہیں پہنچ سکتا. آج کسی خاتون نے سوال کیا کہ معاشرے میں کالا علم ہو رہا ہے, لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے اس کالے علم کے ذریعے سے, کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جتنے بھی علوم غریبہ ہیں یہ سب حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہیں, لیکن جادو کرنا حرام ہے, یہاں تک کہ اس کا توڑ قرآن میں موجود ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ شخص یہ کام کرے جس کا اندر پاک و طاہر ہو. فرماتے ہیں جس بھی شخص کو اگر جادو کا اثر ہے, مولا فرماتے ہیں اگر سورہ جن کو 3 مرتبہ اس پہ پڑھا جائے تو پورے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یا آیت الکرسی کو پانی پر پڑھ کر اسے پلایا جائے, اگر کسی تعویذ کا اثر ہے یا کسی اور چیز کا اثر ہے, مولا فرماتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ پڑھے جس کی زبان میں اثر ہو, وہ پڑھے جس نے اپنی زبان سے گناہ نہ کیا ہو. میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ طلاق کی مولا فرماتے جو بھی مؤمن ابتدائی 4 آیتیں کثرت سے پڑھے گا, مولا فرماتے رزق کی جتنی بھی تنگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی وہی شرط ہے کہ زبان پاک ہو, ہاتھ پاک ہو, عمل پاک ہو, بدن پاک ہو, اس کے بعد اعتماد اور یقین کے ساتھ اور سعی و کوشش کے ساتھ. یعنی کہ یہ نہیں گھر میں بیٹھ کے صرف پڑھتا رہے پھر چھت سے کوئی اللہ پیسے بھیج دے گا, نہیں, تم کوشش کرو گے از تو حرکت از خدا برکت. اگر کوشش کرو گے تو خدا تمہیں کیا کرے گا؟ عطا کرے گا. اب واقعہ سنیے. فرماتے ایک بادشاہ تھا, اس کو کسی اور بادشاہ نے ایک ہیرا دیا, بہت ہی انتہائی قسم کا قیمتی ہیرا تھا. جیسے اس کے پاس یہ ہیرا آیا, اس نے اپنے وزیر کو کہا یہ ہیرا جا کر اپنے گھر میں چھپا لے, ہفتے میں 1 مرتبہ میرا قاضی آئے گا, میرا کوئی غلام آئے گا اس ہیرے کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ہیرا صحیح و سلامت ہے کہ نہیں ہے. اب کہتا ہے جیسے اس کو ہیرا دے دیا, وزیر ہیرا گھر میں لے کر جا کے رکھ دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو چمکتی ہوئی چیزوں سے بڑی محبت ہے, بار بار کہتا ہے یہ مجھے دے دے, مجھے دے دے. کہتا میں نے بیوی کو کہا کہ اس کو ذرا چھپا کے رکھنا, بڑا قیمتی ہے. اور بادشاہ نے کہا ہے اگر اس ہیرے کو کچھ ہو گیا تو نہ تم بچو گے نہ تمہارے بچے بچیں گے. اب بادشاہ تھا, اگر نہ مانے پھر بھی مرتا, اگر کچھ ہو گیا تو پھر بھی مرے گا. لیکن کہتا کیونکہ حکم بادشاہ تھا میں نے اطاعت کی, بیوی کو دے دیا. کہ ہفتے میں 1 مرتبہ قاصد آتا تھا, ہیرے کو دیکھتا تھا صحیح سلامت ہے, پھر چلا جاتا تھا. تو کچھ دنوں کے بعد میرے بچوں نے بڑا ضد کیا, بابا یہ دیں ہمیں, تھوڑا دیکھ لیں, ہاتھ میں رکھیں گے کچھ نہیں ہوگا. کہ بچوں نے جب اصرار کیا میں نے ہیرا ان کو دیا, اچانک ہیرا بچے کے ہاتھ سے گر گیا. جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا, ہیرا ٹوٹ گیا. اب کہتا ہے مجھے پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی, سکون نہیں تھا, صبح قاصد آنے والا ہے, جیسے دیکھے گا ہیرا صحیح و سالم نہیں اب تو میرے بچے مارے جائیں گے, اب تو میری نوکری بھی گئی, اب تو میری زندگی بھی خطرے میں ہے. کہتا ہے اسی پریشانی میں مسجد میں چلا گیا, نماز کو ادا کیا, نماز بھی پریشانی میں پڑھی. مولانا صاحب نکل رہے تھے کہ بھائی کیوں پریشان ہو؟ کیونکہ جو آدمی پریشان ہے اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے, پریشان ہے. کہ قبلہ میرا کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ نہ آپ حل کر سکتے ہیں نہ کوئی حل کر سکتا ہے. کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کو اہل بیت نے حل نہ کیا ہو. کہ تم کیسے شیعہ ہو, حلال مشکلات کے ماننے والے ہو اور کہتے ہو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں. کہ چلیے بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے. کہ قبلہ چھوٹا سا مسئلہ ہے, پریشانی ہے. کہ کوئی بات نہیں, ایک تمہیں ورد دیتا ہوں, جا کر کرو, انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی. کہ کیا کروں؟ کہ سورہ طلاق کی ابتدائی 4 آیتیں پڑھو کثرت سے, انشاءاللہ تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اب کہتا ہے کیونکہ کوئی اور راستہ تو نہیں تھا, میں نے کہا چلیے اسے بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کہتا اسی طرح میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی. میں نے کہا کم از کم اتنا اثر ہوگا کہ بادشاہ کا جو قاصد ہے وہ تھوڑی دیر میں آئے گا, تھوڑا یہ اثر ہو جائے گا کہ دیر میں آئے گا. لیکن کہا وہ 9 بجے آنے والا, صبح 7 بجے آیا. اس نے کہا دیکھو مولوی نے تو پھنسا لیا, ذکر کی وجہ سے دیر میں آنے والا جلدی آ گیا. اب کہتا دروازے پہ دستک ہوئی, میں نے دروازہ کھولا. اب میں نے کہا شاید کہے گا کہ کوئی اور کام ہوگا, ہیرے کا کام نہیں ہوگا, پہلے دیکھنے آتا تھا. کہ اب جیسے دروازہ کھولا اس نے کہا جلدی کرو, بادشاہ کو ہیرا چاہیے. کہا یہ تو ورد کا مکمل الٹا اثر ہو گیا, پہلے دیکھنے آتا تھا اب لینے آیا ہے. کس نے کہا میں کوئی بہانہ بنا دوں گا کہ بھائی کام نہیں, یا تھوڑا میں نے کسی ایسی جگہ پہ رکھا ہے, یا تالے کی چابی نہیں مل رہی. کہا جلدی لے کر آؤ. میں نے کہا بھائی ایسی جلدی کیا ہے؟ کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی ہے, ہر حکیم نے اس سے جواب دے دیا، سب نے کہا تمہاری بیٹی ایک دن میں مر جائے گی۔ کہ ایک حکیم ایسا پیدا ہوا ہے جس نے کہا ہے وہ ہیرا جو بادشاہ کے پاس تھا اگر اسے کوٹ کر دوائی میں ملا کر کھلایا جائے تو اسے شفا مل جائے گی۔ جسے سننا تھا اس کا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا، گھر میں جاتا ہے، ٹوٹے ہوئے ہیرے کو اور توڑتا ہے، جا کر بادشاہ کی بیٹی کو کھلاتا ہے، اسے شفا بھی مل جاتی ہے اور بادشاہ اسے انعام بھی دے دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اگر انسان کا وجود پاک ہو اس کے ساتھ کیا ہو، مکمل اعتماد ہو قرآن کی آیتوں پر، اہل بیت کے فرامین پر، تو انسان کو ہر شفا بھی ملتی ہے اور ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ وعجل فرجہم، لیکن ہم نے کہا کب؟ یہ جب انسان کے وجود سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ مومنین نفاق کی بیماری، یہ غصے کی بیماری، خواتین میں غیبت کی بیماری، کہ ہمارے نانا کہا کرتے تھے اگر کسی بند کمرے میں دو خواتین کو بٹھایا جائے اور اگر آپس میں بات نہ کریں تو یہ معجزہ ہے۔ کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ آپس میں بات نہ کریں یا کسی کی غیبت نہ کریں۔ تو دیکھیے یہ غیبت کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں جو انسان غیبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اس کی غذا وہی ہوگی جو حیوانوں کی غذا ہے۔ کہا جو انسان غیبت کرتا ہے وہ اس کے نام اعمال، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اور نام اعمال کو دیکھیں گے، لکھا ہوگا اس کا شراب کا گناہ لکھا ہوگا، زنا کا گناہ لکھا ہوگا، قتل کا گناہ لکھا ہوگا۔ کہیں گے خدا ہم نے تو کبھی شراب نہیں پی، ہم نے تو کبھی قتل نہیں کیا، ہم نے تو کبھی زنا نہیں کی۔ کہا تم نے غیبت کی تھی اور غیبت کا گناہ شراب کے برابر ہے۔ کیا فرماتے نبی خدا، جس انسان نے اپنے بچے کو غیبت سے نہیں بچایا، اسے یہ سبق نہیں دیا، یہ درس نہیں دیا کہ کسی مومن کی غیبت کرنا بری بات ہے، اگر تم کسی مومن کی غیبت کرتے ہو تو اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہو، فرماتے گویا یہ شخص اپنے عمل سے مجھ رسول خدا پہ تبرہ کر رہا ہے اور میں رسول اس پہ تبرہ کر رہا ہوں۔ آج یہ غیبتیں ہوتی ہیں تو نفاق پیدا ہوتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں تو مومنین کے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا یہ مت سوچئے کہ اگر آپ غیبت کریں گے آپ کے بچے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مولا فرمایا تمہارا بچہ 7 سال کا ہے نا، جو والدین کو دیکھتا ہے ان سے سیکھتا جاتا ہے۔ اگر تم لڑو گے تو لڑائی سیکھے گا، اگر تم اچھی باتیں کرو گے تو اچھی بات سیکھے گا، اگر تم کسی کو گالی دو گے تو گالیاں سیکھے گا۔ میں نے کہا امام چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، 20 سال امام کے ساتھ اس نے سفر کیا، 20 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا امام کی صحبت میں رہنا۔ کہ 20 سال امام کے ساتھ چلا، ایک دن اس نے کسی کو گالی دی، مولا کا سیاہ غلام تھا اس کو اس نے گالی دے دی، برا بلا کہہ دیا۔ جیسے امام نے سنا، امام نے کہا آج کے بعد تمہیں میرے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ تم نے کسی کو برا بلا کہا ہے۔ پوری زندگی روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا کہ مولا میں آپ کی محفل میں آنا چاہتا ہوں، لیکن امام نے کہا نہیں نہیں تم کبھی بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ تم نے کسی کو کیا کہا ہے، برا بلا کہا ہے۔ آج ہم گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ مولا فرماتے ممکن نہیں، کیونکہ ہم طاہر ہیں، ہم پاک ہیں، ہر نجاست ہم سے دور ہے۔ اور جملے سنیے مولا کیا فرماتے ہیں، جو بھی مومن غیبت کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا بد زبانی کرتا ہے یا کسی مومن پہ تہمت لگاتا ہے، مولا فرماتے ہیں جب یہ انسان بولتا ہے اس کے منہ کی بدبو 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور سب ملائک سے بد دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کی گندی زبان سے ہمیں بو آ رہی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن کیسا اٹھے گا، کم از کم اپنا عمل ایسا بنائیں کہ قیامت کے دن شکلیں جو ہوں وہ انسانی شکلیں ہوں، یہ نہ ہو کہ بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ہماری شکلیں بگڑ جائیں۔ آیت اللہ اصفہانی کا واقعہ سناتا ہوا چلوں، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان مرحوم ہو گئے تھے، ان کی باتیں چل رہی تھیں، کچھ لوگ ان کی غیبت کر رہے تھے۔ کہ ان کا علم زیادہ نہیں تھا، وہ علم میں کم تھے۔ یہاں پر ایک دوسرا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا مجتہد تھا۔ اس نے کہا جس کی تم غیبت کر رہے ہو، جس کے پیچھے تم باتیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا اس کے علم پر امام زمانہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ ہے جسے امام نے تصدیق کیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ میرا اپنا واقعہ ہے. کہ قبلہ بتائیے. کہا میرے پاس ایک شرعی مسئلہ ہو گیا, اب میں پریشان تھا اسے کیسے حل کروں کیا کروں. کہ پریشانی کے عالم میں تھا, ساری کتابیں ساری روایتیں ساری احادیث کو چھان مارا لیکن مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں ملا. اب میں مفاتیح جنان کو اٹھاتا ہوں. ایک عمل میں نے نکالا کہ جس میں لکھا ہوا تھا اگر 40 دن کوئی صحرا میں چلا جائے, امام زمانہ کی نماز پڑھے, یہ مولا کی دعائیں ہیں, انشاءاللہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں پاک ہوں گے, خود کو گناہوں سے بچایا ہوگا, کسی مومن کو برا بھلا نہیں کہا ہوگا, اب 40ویں دن اس کو امام کی یقیناً زیارت نصیب ہوگی. کتنا میں چلا گیا صحرا میں, میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ 40واں دن آیا. اب میں نماز میں مشغول تھا, دعا میں مشغول تھا, میں نے کیا دیکھا, اچانک ایک شخص آ رہا ہے, سادہ سا لباس ہے, میرے سر پہ کھڑا ہو گیا اور میرا نام لے کے مجھے کہنے لگا کیا آپ کو ہم سے کوئی کام تھا, کیا آپ کو ہم سے کوئی کام تھا. اب میں نماز میں تھا, اپنے ذکر میں تھا, ذہن بالکل متوجہ نہیں تھا. میں نے کہا نہیں مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. اس شخص نے دوبارہ پوچھا ذرا سوچئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم سے کوئی کام ہو. کہ نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے. کہ یہ کہہ کر اس نے خدا حافظی کی اور چل پڑے. کہ اب جیسے میں نماز میں مشغول تھا اچانک سوچنے لگا اس شخص کو میرا نام کہاں سے پتا چلا اور اسے کیسے پتا چلا کہ میں کسی کا منتظر ہوں, مجھے کسی سے کام ہے. اچانک میرے ذہن میں آیا یہ میرے وقت کا امام ہے. کم مسلح سے اٹھا اور امام کے پیچھے دوڑنے لگا. اب سنیے کہتا امام آہستہ چل رہے تھے, میں بڑا تیزی سے مولا کے پیچھے دوڑ رہا تھا لیکن جتنا بھی تیز دوڑتا تھا کبھی امام پر پہنچ نہیں پاتا تھا. علماء فرماتے ہیں نا کہ تم زمین پہ چلتے ہو لیکن زمین امام کے لیے چلتی ہے. آپ زمین پہ سفر طے کرتے ہیں لیکن زمین امام کو لے چل, جسے طی الارض کہتے ہیں, زمین آپ کو سفر طے کرواتی ہے. اب کہتا ہے بڑا دوڑ دوڑ کے تھک گیا, میں نے دیکھا ایک غار ہے, مولا اس غار کے اندر چلے گئے. کہتا اس غار کے دروازے پر آتا ہوں ایک شخص کھڑا ہے. میں نے کہا امام تو میرے پاس آئے تھے لیکن میں مولا کو پہچان نہیں سکا, بہت فقی مسئلہ ہے شرعی مسئلہ ہے, آپ اندر مولا گئے ہیں مجھے جانے کی اجازت دیجیے. اس نے کہا تھوڑا ٹھہریے, اندر جا کے باہر آتا ہے. کہتا مولا تو چلے گئے. اب اس نے کہا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں, میں نے ابھی دیکھا کہ مولا اندر گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں مولا نہیں ہے چلے گئے. جیسے اس نے یہ کہا کہ پہلے تو ممکن تھا کہ امام کی زیارت نصیب ہوتی, تم نے ابھی ابھی مجھ پہ تہمت لگائی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں یہاں امام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں, میں مولا کے ساتھ ہوں اور میں جھوٹ بولوں گا. کہ اب تو تم کبھی بھی امام سے نہیں مل سکتے, اور ہم دن میں کتنے جھوٹ بول لیتے ہیں ہمیں فکر بھی نہیں رہتی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے بھائی یہ تو میں نے مذاق میں جھوٹ بول دیا. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے چاہے مذاق میں ہو چاہے سچ میں ہو. اب کہتا ہے کہ میں رونے لگا, گڑ گڑانے تو بلا بڑی مدت سے 40 دن ہو گئے صحرا میں دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں اور آپ کہتے مولا سے نہیں مل سکتے, کیا ایک راستہ ہے؟ یہاں پر کھڑے رہو, اتنی ہزار مرتبہ استغفار کرو پھر شاید تیری دعا قبول ہو جائے. اب کہتا میں نے تسبیح نکالی, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنا شروع کر دیا, پورے تعداد میں پڑھی. میں نے کہا اب زیارت نصیب ہو سکتی ہے, آپ بھی مجھے معاف کریے, میں نے آپ کے اوپر تہمت لگائی. اس نے کہا مولا تو چلے گئے ہیں لیکن ایک مولا کا خاص شاگرد بیٹھا ہے, مولا کے خاص نائب ہے, اگر اس سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو. اس نے کہا نہیں میرا بہت فقی بڑا مسئلہ ہے وہ حل نہیں کر سکتے. کہنی آپ اندر تو جائیے. اب کہتا ہے میں اندر گیا غار میں, میں نے دیکھا ایک بڑا عالم دین ہے, تھوڑا اندھیرے میں ہے, اس کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی. میں نے سلام کیا, جواب ملا. انہوں نے مجھے کہا کہ سوال آپ کریں گے یا ہم آپ کو بتائیں آپ کیا سوال لے کر آئے ہیں. معصوم نہیں ہے, امام نہیں ہے, لیکن امام کے ساتھ رہ رہ کر اتنا علم آ گیا. خدا حدیث سے پوچھ میں کیا کہتا ہے, عبدی اتعنی جالو کا مثلی, اے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. یہ اطاعت کا فائدہ ہوتا ہے, اگر اطاعت کرو گے وہ صفات تمہارے اندر آئیں گی جو اہل بیت کے اندر آئیں, یہاں تک کہ خدا کہتا ہے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. وہ رحمت کی صفت، وہ غیب کی صفت، وہ تئی کی صفت، ہر صفت تمہارے وجود میں آ جائے گی۔ اب انہوں نے میرے ایک ایک سوال کا جواب دیا، مکمل میں مطمئن ہو کے گھر چلا گیا۔ اب ان مجمع کے لوگوں کو کہتا ہے کہ جس عالم کی تم غیبت کر رہے ہو نا، میں گھر میں پہنچا، میں نے سوچا کہیں یہ وہی تو نہیں ہیں، کیونکہ ان کی آواز ان سے ملتی جلتی تھی۔ میں گیا آغا اصفہانی کے گھر میں، میں نے کہا قبلہ آپ کو مولا امام زمانہ کی قسم ہے، مجھے یہ بتائیے اس دن جب میں غار میں آیا تھا وہ آواز آپ کی تھی نا، آپ ہی تھے نا؟ آغا اصفہانی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتا رہا کہ وہ میں تھا۔ دیکھیے اگر انسان کا عمل پاک ہو، اگر انسان کا کردار پاک ہو تو امام کی زیارت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ بچوں کی تربیت ایسی کریں، بچوں کا ایسا علم سکھائیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر خمینی بنے، یہ بچے بڑے ہو کر عارف حسین الحسینی بنے، یہ بچے بڑے ہو کر شہداء کا کردار اپنائیں۔ لیکن اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو مولا فرماتے ہیں یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اگر گناہ کرتا ہے تو والدین کو بھی جہنم میں لے جاتا ہے اور خود بھی جہنمی بن جاتا ہے۔ بعض اللہ کہتے ہیں قبلہ ہم نے بڑی تربیت کی لیکن اولاد صحیح نہیں بنی، مولا فرماتے ہیں تمہارا کام ہے اپنا فرض پورا کرو، صحیح تربیت کرو، اس کے بعد بھی اگر اولاد گمراہ ہو جاتی ہے تو تمہارے اوپر کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب ایک علاج آپ کو بتا دوں جسمانی طور پر، دیکھیے اہل بیت نے ہر چیز کا علاج بتایا۔ آج کے نئے نئے ڈاکٹر پریشان ہیں کہ یہ کیسی کیسی، وہ علاج جو ان کو نہیں ملتے وہ اہل بیت نے بتا دیا ہے۔ کتنے سو سال پہلے، 1400 سال پہلے جو تحقیقات آج ہو رہی ہیں ان کا علاج اہل بیت نے پہلے بتا دیا۔ اب دیکھیے سر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس سر میں ایک مادہ ہوتا ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں آکسیٹن، یہ کام کیا کرتا ہے، یہ انسان کو ریلیکس کرتا ہے، یعنی ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، جتنی انسان کو گھریلو پریشانیاں ہیں، اور امریکہ میں اس کی ایک سوئی جو ہے وہ $40,000 کی ہے، یعنی پاکستانی 40 لاکھ روپئے میں اس کی ایک سوئی ملتی ہے۔ وہ اگر کسی کو لگائی جائے تو اس کے ذہن سے آکسیجن نکلتا ہے، یعنی ایک ایسا مادہ ہے، اس کے نکلنے سے انسان کے وجود میں کیا آتی ہے، آرامش آتی ہے، سکون آتا ہے، اسٹریس ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ذہنی پریشانیاں ہیں، بعض عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اس آکسیجن کے نہ نکلنے کی وجہ سے عورتوں کا دماغی توازن ختم ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے اندر جن چلا گیا ہے، کبھی اس پیر پہ لے جا رہے ہیں، کبھی اس پیر پہ لے جا رہے ہیں، حالانکہ جن نہیں ہے، اس بیچاری کا آکسیجن نہیں نکل رہا، اس کے نہ نکلنے کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں، یعنی اسٹریس آ جاتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دماغی دورے پڑنے لگتے ہیں، 6 دن اچھا ہے لیکن اچانک غصے میں آ جاتا ہے، خود کو مارنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جتنی بھی دماغی بیماریاں ہیں ان کا تعلق آکسیجن سے ہے، اور امریکہ میں سوئی بنی 40 لاکھ میں یہ سوئی لگتی ہے تاکہ یہ آکسیجن نکلے۔ لیکن اہل بیت کا فرمان سنیے کہ انہوں نے مفت میں آپ کو یہ بتایا، اور آج ریسرچ ہوئی ہے کہ کن چیزوں میں یہ عمل، یہ چیز، دوائی پائی جاتی ہے کہ جن کے کھانے سے انسان کے ذہن سے آکسیجن نکلتا ہے۔ میرے امام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بھی شخص کیلا، جسے بنانا کہتے ہیں، کیلا اور تل، یہ دو چیزیں کھائے گا ملا کر، اب چاہے آپ اس کا جوس بنا دیں دودھ کے ساتھ، اس طرح ہی آپ کیلا کھائیں، لیکن تل اس میں ضرور ملائے۔ مولا فرماتے جو بھی مومن 40 دن تک روزانہ کیلا اور تل کھائے گا، اس کے ذہن کی جتنی پریشانیاں ہیں، اسٹریس ہیں، وہ دور ہو جائیں گے۔ پہلے کسی کو پتا نہیں تھا، مولانا اس زمانے میں فرمایا تھا اگر یہ ان دونوں چیزوں کے کھانے سے ذہنی جتنی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور آج انہوں نے ریسرچ کی کہ آکسیجن کیسے نکلتا ہے، تو ان کو ایک کیلے میں ملا، دوسرا تل میں ملا۔ لیکن مولانا نے کب بتا، 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ دوسری بیماری کا علاج بتا دوں، لوگوں کو پتے کی پتھری ہے، کڈنی کی پتھری ہے، دیکھیے عام سی چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ یہی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں تم کھجوریں کھاتے ہو لیکن کھجوروں کی گٹھلیوں کو پھینک دیتے ہو، اسی کھجوروں کی جو گٹھلیاں ہیں، 25 کھجور کی گٹھلیاں گرم پانی کرو، اس میں ڈالو، 25 منٹ تک اس کو ابالو، اگر اس کا پانی پیو گے پتے کی پتھری ہوگی یا کڈنی کی پتھری ہوگی تمہارے پیشاب میں آ کر نکل جائے گی۔ یہ طب معصومین، یعنی ڈاکٹرز کا طب نہیں ہے، یہ کہاں کا طب ہے، یہ علاج اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئے علاج ہیں، کیونکہ جسم بھی اس نے بنایا ہے، تو لہذا جتنا اسے پتا ہے دنیا کے ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا۔ انشاءاللہ ساتویں محرم سے ہم نے کتاب بھی چھاپی ہے، اس میں روحانی اور جسمانی جو قرآن کے بعد وظائف ہیں، جو مجرب وظائف ہیں علماء سے بتائے گئے ہیں، وہ بھی ہم نے اس کتاب میں لکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا کہ یہ جو شہد آپ کھاتے ہیں اس میں شفا رکھی اللہ نے، اس شہد سے ہم نے اس کتاب میں جتنا ہو سکا اتنا ڈالا ہے، زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، لیکن کمپلیٹ اگر بتایا جائے تو اسی ایک شہد میں اللہ نے 70 بیماریوں کا علاج رکھا ہے، ایک بیماری نہیں 70 بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ اور معصومین نے ایک ایک بیماری بتائی ہے کہ کس طریقے سے کھانا ہے، کس چیز کے ساتھ کھانا ہے، کیا فائدہ ہوگا، اس کتاب میں ہم نے سب کو منظم کیا ہے۔ انشاءاللہ 7 محرم کتاب چھپ جائے گی اور آپ کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اور کسی مومن نے کہا یہ جو مجالس آپ یہاں سن رہے ہیں یہ شیعہ ٹی وی پر بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں اور مرکزی اداداری .com پر بھی یہ جتنی مجالس ہیں اپلوڈ ہو گئی ہیں، اگر کسی مومن کو دیکھنی ہے دیکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ انشاءاللہ کل ٹھیک 4 بجے مجلس شروع ہوگی، آج تھوڑی سفر میں آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ رب العالمین اہل بیت کے صدقے میں ہمیں ان کا سچا عاشق بنا دے اور ان کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہ
جمعہ بھی ہے، گھروں میں جا کر دعائیں کمیر ضرور پڑھیے گا کہ مولا سکھاتے ہیں کس طرح توبہ کی جاتی ہے۔
یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد، سننے والے میرے اللہ، اے میرے اللہ فرمایا اگر کوئی گنہگار شب جمعہ توبہ کرے، چاہے اس کے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، میں خدا اسے بخش دوں گا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کھول سام، اے میرے اللہ یا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزت پامال ہوتی ہے، اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اب تک میری عزت کو بامال نہیں کیا، میرے گناہوں کا پتہ میرے بابا آپ کو نہیں دیا، میرے گناہوں کا پتہ میرے رشتہ داروں کو نہیں دیا، اے خدا تو ستار العیوب ہے، تو نے میرے گناہوں پہ پردہ رکھا، اے خدا تجھے واسطہ آیا اس مظلوم بی بی کا۔ آج ایسی بی بی کا واسطہ کہ خدا آپ کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، اے خدا تجھے تاریخ کی سب سے پہلی مظلومہ بی بی کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے واسطہ جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا،
آج شب جمعہ کسی مومن نے کہا جناب زہرا کے مصائب سنائے، واقعی شب جمعہ ہر معصوم آتا ہے اس مجلس میں، اور کون ہے جو جناب زہرا کا واسطہ دے آپ کی دعا قبول، سنو گے یہ کتنی مظلوم بی بی ہے،
جناب زینب فرماتی ہے جب اماں دربار میں گئی تھی اماں کی کمر سیدھی تھی، جب اماں دربار سے واپس آئی بی بی کی کمر جھکی تھی، جب بی بی دربار میں گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے، جب بی بی دربار سے واپس آئی تو سر کے بال سیاہ ہو گئے تھے، اللہ جانے ان ملعونوں نے کیا کیا زہرا کے ساتھ، بی بی فرماتی ہے مجھے کسی اور بات کا دکھ نہیں، جب اس ملعون نے مجھے یہ فدق کا کاغذ دیا جب میں واپس آ رہی تھی، جب دوسرے ملعون نے اس کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بی بی فرماتی ہے اس وقت زہرا کی کمر ٹوٹ گئی،
سنو گے یہ کتنے مظلوم ہے، مولا علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ آیا گھر آیا دیکھا زہرا مصلی پہ بیٹھی ہے، میں نے کہا کائنات کی بی بی علی کا تجھ پہ سلام ہو، بی بی نے سلام کا جواب دیا، بی بی فرماتی یا علی میں نے سنا ہے کوفے کے لوگ تجھ علی کو سلام بھی نہیں کرتے، مولا فرماتے زہرا آپ سلام کی بات کرتی ہے، ارے میں علی ان کو سلام کرتا ہوں یہ علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے،
عزیز ٹائم کم ہے بس ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں گا لیکن بڑی سخت روایت ہے، سیدو مجھے معاف کر دینا، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مولا مجھے معاف کریے گا، مولا آپ نے خود فرمایا اے ذاکر شیعوں سے ہمارے مصائب چھپایا نہ کر، انہیں پتا تو چلے ہمارے اوپر کتنی مصیبتیں آئی،
ابھی تو کسی شخص نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا جناب زہرا کی شہادت کی وجہ کیا تھی، مولا کیا آگ بھرا دروازہ گرا یہ شہادت کی وجہ تھی، مولا کیا محسن سخت ہو گئے یہ شہادت کی وجہ تھی، کہ جیسے میں نے امام سے پوچھا مولا اپنا سر دیوار میں مارنے لگے، سر سے خون جاری ہونے لگا، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا غلطی ہوئی ہو تو معاف کریے گا، امام فرماتے تو نے ایسا سوال کیا کہ ہر امام اس مصیبت پہ زار و قطار روتا ہے، کون سی مصیبت تھی جس کے لیے مولا اپنا سر پھاڑ رہے ہیں یہاں تک کہ خون نکل آیا، مولا فرماتے شیو سنا پوچھا ہے تو سن بھی لو، اگر طاقت ہو تو برداشت بھی کر لینا، مولا فرماتے ہماری دادی زہرا در اور دیوار کے درمیان تھی، یا ظالموں نے آگ کو دروازے پہ لگایا، ہماری دادی بار بار کہتی تھی اے مسلمانوں مجھے پہچانو میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، میں زہرا ہوں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، مولا فرماتے اس ملعون کو شرم نہیں آئی دروازے کو آگ لگا دی، مولا فرماتے اس آگ بھرے دروازے میں ایک لوہے کی کیل تھی، ہائے ملعون ایک مرتبہ آگے بڑھا
دروازے کو دھکا دیا، یہ کیل ہماری دادی کے پہلو میں لگی۔ مولا فرماتے ہیں جیسے کیل زہرا کے پہلو میں لگی، ایک مرتبہ بی بی زمین پہ گر گئی۔ علی کو آواز نہیں دی، حسن کو آواز نہیں دی، ایک مرتبہ فریاد بلند کی، او مہدی بیٹا جلدی آ، آ کر اپنی دادی کا بدلہ لے لے۔ مولا امام زمانہ نہیں معلوم کہاں ہے، مولا آپ کو واسطہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، مولا جلد آ جائیے۔
سب بیوی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، جن مومنین تمہ سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مولا راقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔ پروردگارہ جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، متنزین اراکین جو یہاں پر زحمت کر رہے ہیں کوشش کریں پروردگارہ ان کی عبادتوں میں افضل عطا فرما، ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا۔